أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین کرام، قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور صاحبان ایمان میں وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند عالم نے جس شخصیت کے لیے یہ آیت اتاری، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں اتاری ہیں. آج کا دن بہت اہم ہے. آج کا دن یقیناً وہ دن ہے کہ جس میں آسمان پر ملک خوشیاں تقسیم کر رہے ہیں. ہم زمین پر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کی گود میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی. ہم نے آج کا پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے، 13 رجب المرجب کے حوالے سے. ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس خاص دن کے حوالے سے، خاص شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. میں پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب. ناظرین کرام، ڈاکٹر عقیل موسیٰ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بلکہ الحمدللہ ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے کے بعد آپ قم تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا، اس کے بعد انتہائی مؤثر انداز میں سوسائٹی میں اپنا کردار آج تک الحمدللہ بیماری کے باوجود ادا کر رہے ہیں. آپ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی مرکزی نظارت میں ہیں. اس کے علاوہ آپ بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز بی آئی ایس کے نام سے جو ادارہ چل رہا ہے اس کے ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ راہ سعادت کا کورس ہے کہ جو ایک بہت ہی اہم کورس ہے، کہ جو بہت ہی اہم کام ہے کہ جو آغا صاحب کے زیر نگرانی چل رہا ہے، اس کورس کو بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ مکتب امام زمانہ، جامعہ امامیہ اور دیگر اداروں کے بھی سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام مولانا روح اللہ رضوی صاحب. عمر کم ہے لیکن آپ الحمدللہ ایک ابھرتے ہوئے دانشور ہیں، ایک ابھرتے ہوئے آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی بہت ساری تحریریں ہیں کہ جو موجود ہیں، بہت ساری تقریریں ہیں کہ جو جوانوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. کم سنی میں، کم عمری میں اتنا مؤثر شاید کچھ لوگ ہیں، ان میں سے مولانا روح اللہ رضوی کا شمار ہوتا ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر امیر حسن صاحب. پروفیسر امیر حسن انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں لیکچرار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ بھی انتہائی بیماری کے حالت میں، لیکن اس کے باوجود جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیماری کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جس شخصیت کا تذکرہ ہے اس شخصیت کی محبت ان کو کھینچ کے ہمارے اسٹوڈیو تک لے کے آ گئی، اور یہ جو ہے نا آج ہمارے پروگرام میں یہاں موجود ہیں. آغا صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں.
شکریہ.
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آغا صاحب ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب سے سوالات کا سلسلہ. پہلا سوال، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام ہے خداوند عالم کے نزدیک وہ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں اس عظیم دن کی، مولا کی ولادت کی، اور تمام مومنین کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کو.
رسول خدا نے جگہ جگہ پہ امام علی کا تعارف کروایا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ جس ہستی نے مولا علی کے بارے میں ہمیں معلومات دی اور احادیث دی، وہ رسول گرامی ہی ہے. اسی طرح قرآن جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ مولا علی کے فضائل اور مولا علی کی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں 300 سے زائد آیتوں کو جمع کیا گیا ہے مولا کے فضائل. امیر المومنین کی ظاہر ہے یہ تو ایک ایسا بحر بے کرا ہے جس پہ نہ کوئی بات آج تک کر سکا ہے نہ کر پائے گا کہ آپ کی ہستی کا احاطہ کر لیں. اصلاً ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. लेकिन जो हम तक पहुंचा है, जो हमें बताया गया है, हम उसी से मदद ले सकते हैं और उसी को आगे ले जा सकते हैं। जो सबसे अहम तरीन चीज़ जो ख़ुद मौला ने भी गिनवाई है अपने फ़ज़ाइल में कि मैं रसूल खुदा से सबसे नज़दीक तरीन हस्ती तारीख़ में हमें मिलता है कि आपकी तरबियत नबूवत के हाथों में होगी और आपसे ज़्यादा नज़दीक कोई हस्ती रसूल खुदा से नहीं। खुद मौला अली फरमाते हैं कि मैं रसूल के पीछे ऐसे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के पीछे पीछे चलता
है।
और यानी नहजुल बलागा में खुतबे हैं जिसमें इमाम ने बताया कि रसूल मुझे अपने पास सुलाया करते थे, अपने दहन का लुकमा जो है मुझे दिया करते थे, और एक एक लहजा एक एक हत्ता के इमाम ने ये भी फरमाया कि मैं वही के नुजूल को देखता था और शाहिद था कि जो गारे हिरा में जो कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी तो मौला ने फरमाया कि मैंने शैतान की चीखें भी सुनी। फिर रसूलुल्लाह से पूछा कि ये क्या है, तो अब रसूलुल्लाह ने बताया कि ये शैतान की चीखें हैं कि जब ये कुरान नाजिल हो रहा है तो वो किस मुश्किलों पे किस मुसीबत में है। तो एक वाहिद ऐसी हस्ती के जिसका कोई अहाता नहीं कर सकता, जो कि एक ओकियानूस है, यूँ समझें कि हम अगर बात भी करेंगे तो कोई एक ओकियानूस से अगर एक एक गिलास पानी ले लिया जाए तो वो उसकी क्या मकदार होगी, ऐसी ही जो है मौला की हस्ती है। और उनसे हम खुद नूर हासिल कर सकते हैं, उनसे हम खुद नूरानियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू और बात करना ये हमारे लिए नामुमकिन है। फकत खुद रसूल ने ही मुतारिफ़ कराया है, जगह जगह पर मुतारिफ़ कराया, दावत ज़ुल अशीरा से लेके ईद गदीर यौम गदीर के मौके तक आपने एक एक जगह पर आपका तारुफ़ कर।
अच्छा, इसी में मैं चाहूँगा मौलाना रूहुल्लाह साहब अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसा आगा ने बयान किया कि हम जितना उतना बयान कर सकते हैं जितना ख़ुद आइमा अलैहिस्सलाम ने या मासूमीन ने खुसूसन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़रिए हम तक जो अहादीस पहुँची हैं। मैं सिर्फ एक हदीस को बयान करना चाहूँगा कि एक दफ़ा बाज़ अफराद आए रसूल अकरम से पूछा अमीर मोमिनीन के बारे में, और ज़ाहिरन रसूल का जवाब इस तरह का था कि उससे ही अंदाज़ा होता है कि सवाल करने वालों का एक मनफी तासुर था अमीर मोमिनीन के बारे में, या वो उस तरह अमीर मोमिनीन को नहीं समझ पाते थे जिस तरह रसूल अल्लाह समझाना चाहते थे। तो उन्होंने आके पूछा कि आप यानी अली इब्न अबी तालिब के बारे में बयान करें, तो रसूल अकरम फरमाते हैं कि क्या हो गया लोगों को कि इसके फ़ज़ाइल पर शक कर रहे हैं, और जान लें कि अली का मकाम, अली की मंजिलत खुदावंद आलम के नज़दीक बिल्कुल वैसे ही है जो मेरा मकाम और मेरी मंजिलत है।
क्या बात है।
और उसके बाद फरमाते हैं इल्ला नबुवा, कि सिर्फ नबुवत वो चीज़ है,
नबुवत फ़र्क है, बाकी जो ना वो
बाकी मंजिलत और मकाम जो खुदावंद आलम के नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो हम खुद रिवायात में या खुद कुरान की आयात बयान कर रही हैं कि नफ्स रसूल है, तो वही मकाम अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का भी है। और फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ नबूवत का है कि हमें बाद में कई अहादीस भी इस बारे में मौजूद हैं कि क्योंकि ख़ातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस जुमले के बाद तुलानी हदीस है, लेकिन उसमें रसूल अकरम मौला अली के फ़ज़ाइल नहीं बयान करते। यानी बहुत जालिब था मेरे लिए कि वो शुरू में सवाल अमीर मोमिनीन के बारे में होता है और वो जवाब देते हैं कि क्यों इसके बारे में सवाल कर रहे हो, जबकि जान लो कि अली की मंजिलत और अली का मकाम वो है जो मेरा मकाम और मेरी मंजिलत है अल्लाह के नज़दीक। और उसके बाद आते हैं उन अफराद के फ़ज़ाइल बयान करना कि जो अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, फिर उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं कि जान लो मन अहब्बा अलियन फ़कत कज़ा मसलन, उस वो शख्स है कि खुदावंद आलम उसकी मौत को उसके लिए आसान करार दे देगा, वो शख्स है कि वो इस दुनिया से नहीं मरेगा, इस दुनिया से रुख्सत नहीं होगा मगर ये कि वो आबे कौसर उसको नसीब हो जाए।
यानी ये वो लोग ये उनकी सिफात है कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत
रखने वाले हैं कि खुदावंद आलम उसके دل میں حکمت کے دریا بہائے گا، اس کی زبان سے سوائے حق کے کوئی چیز جاری نہیں ہوگی، اور اس طرح کے کئی فضائل، یعنی ایک طولانی حدیث ہے۔ اور سوال کرنے والوں نے صرف مولا علی کی فضیلت، یعنی مولا علی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا شخصیتیں کیسی ہیں، اور رسول اکرم نے ایک جملے میں وہ فضیلت، وہ مقام بیان کیا، اور وہ خود مقام، وہ ہم درک نہیں کر سکتے رسول اللہ کا خداوند عالم کے نزدیک کیا مقام ہے، لیکن رسول نے یہ بیان کیا کہ جو میرا مقام ہے وہی علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، سوائے اس عہدے الہی کے جو نبوت کی شکل میں امیر المومنین امام ہیں لیکن رسول اکرم آخری نبی ہیں، اس فرق کے ساتھ۔
بہت خوب، میں گزارش کروں پروفیسر امیر حسن سے اگر اس پہ کچھ آپ مزید۔
نہیں بالکل، میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے کہ موسیٰ بھائی نے فرمایا کہ ذات الہی نے مولا علی کو جو مقام بخشا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ذات الہی کی ذات جو ہے اس کو محیط کرنا آسان نہیں ہے، یہی چیز جو ہے وہ رسول خدا کے لیے بھی ہے، یہی چیز مولا علی کے لیے بھی ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک آیت ہے قرآن کی کہ ہمارا رسول کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک ہم اس کی طرف وحی نہ کریں،
ان ہوا الا وحی یوحا،
بالکل، یہ جب تک ہم وحی نہ کریں تو کلام نہیں کرتا۔ تو اب دو تین احادیث میں بیان کرنا چاہوں گا، پھر ایک دو آیتیں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس سے شاید کچھ واضح ہو سکے کہ مولا کا مقام خدا کی نگاہ میں کیا ہے۔ ایک تو رسول خدا نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے،
کیا بات ہے۔
اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ مضمر ہے حق میں، دین اسلام حق ہے، ذات الہی حق ہے، رسول خدا کی رسالت حق ہے، اور آپ جس تصور کو لے کے آئیے حق کا، جس چیز پہ بھی آپ حق کو یعنی کہ اس کا تصور لاگو کر سکتے ہیں، وہ رسول خدا نے کہا کہ وہ علی کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور چیز کہی کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیجیے، قرآن جو ذات الہی کلام ہے،
کیا بات ہے،
ذات الہی کلام ہے، جو ہدایت ہے، جو شفا ہے، جو رہنمائی ہے، مطلب آپ جو چیز خیر کی آپ لے لیجئے، جو حکمت ہے، جو تمام تر مثبت چیزیں ہیں جو ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، وہ علی کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ دو احادیث ہو گئیں، اس کے علاوہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا باب ہے۔ اچھا یہ خود ایک حدیث، اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو پورا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک پروگرام درکار ہے اگر اس کو ہم وہ کریں۔ اچھا یہ بھی، یہ جو باب بنایا ہے تو کیا رسول نے اپنے اختیار سے بنایا ہے؟ جب امامت عطا ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اور خدا نے کہا قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلموں سے آزمایا، اور جب وہ اس میں کامیاب اترے تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں،
بالکل۔
تو ابراہیم نے فوراً کہا اور میری ذریت، تو خدا کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں مگر یہ کہ ظالمین تک ہمارا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ابراہیم خود اپنی ذریت میں سے یہ طے نہیں کر سکتے تھے کہ کس کو امام بنائیں گے، امام کا بنانا جو ہے
یہ ذریت میں طے تھا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کون ہوگا ذریت میں۔
ہاں مطلب یہ ہے کہ نہیں، اختیار جو ہے
اختیار خدا نے یہ نہیں دیا،
خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا باب ہے، تو یہ باب جو ہے یہ رسول خدا نے اپنی محبت میں جملہ نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ عہدہ، یہ منزلت خدا کی طرف سے عطا ہوئی علی کو۔ اور اس کے بعد سے قرآن کی ایک اور آیت بھی میں یہاں پہ اگر اس کو لے آؤں تو بالکل ایک دم فٹ ہو جائے گی یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ نیکی تو یہ ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ یہ بات خدا نے جب قرآن میں کہہ دی تو اب یہی بات شہر علم پر اس کے باپ بھی داخل ہوئی۔ اچھا اب اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ اب جس کو جو بھی علم چاہیے وہ علی کے ذریعے سے اگر جائے گا تو رسول خدا کے علم تک پہنچے گا، اگر علی کو چھوڑ کر اس نے کسی اور کا راستہ اختیار کیا تو وہ راستہ اس کو کسی علم تک تو لے جائے گا، مگر کیا وہ خدا کا پسندیدہ راستہ ہے یہ ہم نہیں کہتے۔ اچھا اب جب شہر کی بات کریں گے، شہر علم ہے تو قرآن وہ بھی اسی میں آئے گا، توریت بھی اسی میں آئے گی، زبور بھی اسی میں آئے گا، شریعت کے احکام بھی اسی میں آئیں گے، اور اگر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے تو اسماء الہی جو خدا کے ہیں وہ بھی اسی میں آئیں گے، اسماء کل اور کل کائنات کا جو علم ہے وہ اس میں سما جائے گا. اچھا اب میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا کے نزدیک مقام کیا ہے, تو وہ سورہ مائدہ کی وہ آیت جو جس کو ہم بہت کوٹ کرتے ہیں کہ اے نبی وہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. جی اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو جیسے کار رسالت آپ نے انجام
نہیں دیا.
اچھا اب مجھے بتائیے کہ رسول کی زندگی جو ہے شروع سے لے کے آخر تک جب سے انہوں نے اعلان نبوت کیا, کیا سوائے زحمتوں کے مشقتوں کچھ اور ہے؟ تو رسول کی کل زندگی کی مشقتیں اور یعنی کل ابو طالب کی رحمتیں اور کل خدیجہ جناب خدیجہ کی یعنی کہ قربانیاں ایثار اور سب کچھ اور سب جنگوں کو لے لیجیے وہ سب بیکار ہیں اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا.
سبحان اللہ.
تو علی کی جو ولایت کا اعلان ہے خدا کے نزدیک وہ ایسا ہے کہ جیسے اگر تم نے نہ کیا تو پورا کار رسالت جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. اور ایک اور یعنی کہ آیت کو یہاں ایڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کروں گا, وہ یہ ہے کہ جب کفار نے بہت دعویٰ کیا کہ تمہاری نبوت کی گواہی, تمہاری نبوت کی گواہی, رسالت کی گواہی, تو ایک آیت اتری اور وہ آیت یہ تھی کہ اے رسول یہ تم سے تمہاری نبوت کی رسالت کی گواہی مانگتی ہے تو ان سے کہہ دو کہ ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ابھی کتاب پوری نہیں اتری ہے مگر یہ کہ کتاب کا علم جو ہے وہ مولا علی کو عطا کر دیا گیا اور خدا نے پوری امت مسلمہ کو رد کرتے ہوئے صرف ایک شخص کو چنا اور یہ وہی شخص ہے, نہ صرف یہ کہ نہ یہ گواہ بھی ہوگا بلکہ رسول تمہارے بعد یہ تمہارا وصی بھی ہوگا اور اسی سے امامت کا جو سلسلہ ہے وہ ہم اپنی امت میں جاری کریں گے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب.
اسی وہ جو حدیث جو بیان کی ہے علی مال حق والحق مال علی, تو کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں, یہ تو ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ دوسرا جملہ ہے کہ
حق علی کے ساتھ
ہائی سمادہ. ٹھیک, تو یعنی اگر آپ کو ہر شخص کو حق چاہیے تو اب حق منحصر ہو گیا علی کے ساتھ, اگر علی کے تھرو جائیں گے تو حق ملے گا
بڑا نہیں ملے گا,
علی جہاں جہاں مڑ جائے حق وہاں وہاں مڑ جائے,
اس کو چھوڑ دیں گے تو جہاں بھی جائیں گے باطل ہو.
یعنی ملاک اور معیار بتا دیا گیا اس حدیث میں, اور یعنی بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایک ان احادیث میں سے ہے کہ جو سمندر کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا گیا.
ہاں صاحب, اسی میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ ہم گفتگو کو ادھر لے کے آتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنے خاندان کے ساتھ رویہ کیا تھا. یعنی میں مخصوص کروں گا اس سوال کو, آپ کا اپنی زوجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سلوک کیسا تھا, خاص طور سے آپ آج کل کے جو معروضی حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا جواب دیجیے گا تاکہ یہ زیادہ سود مند ہو.
ایک تو میں جب بھی اس گھر کا تصور کرتا ہوں کہ جس میں جناب سیدہ ہیں, امام علی ہیں, حسنین ہیں, بی بی زینب ہیں, یہ کیا گھر ہوگا؟
کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو واقعی یہ وہی گھر ہوگا کہ جس کے دروازے پہ رسول آ کے سلام کرتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب جاتے تھے اپنے شہر سے تو سب سے آخر میں وہاں سے خدا حافظی کر کے جاتے تھے اور آتے تھے سب سے پہلے اس دروازے پر سلام کرتے تھے. تو یہ تاریخ کی, یعنی یہ پوری انسانیت کی تاریخ کا میرا خیال ہے سب سے ہی یونیک ترین گھر جو ہے, جہاں پہ جو ہے آیتیں نازل ہوتی ہیں, جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. یہ وہ گھر تھا کہ جہاں پنجتن معصومین ہی معصومین ہے.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, تو یہ ایک عجیب یونیک سا گھر ہے, اور کاش کہ انسانیت جو ہے وہ ایک گھرانے کو, ایک فیملی سسٹم کو, یہ جو آج جو ہمارے معاشرے میں فیملی سسٹم کو لیپس ہو گیا ہے, اس کو اگر ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں اس فیملی کو ملاک و معیار بنانا ہوگا کہ اس گھر کے بیٹے کیسے ہیں, اس گھر کی ماں کیسی ہے, اس گھر کی بیوی کیسی ہے, اس گھر کی کا شوہر کیسے, اس گھر کا والد کیسے. رسول خدا نے اس شادی کے بعد جب یہ ازدواج ہو گیا تو ایک سوال پوچھا مولا علی سے,
کیا بات ہے
کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟
سبحان اللہ.
تو
سوال کرنے والا بھی کیا ہے اور پھر جواب دینے والا بھی کیا ہے اور کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ بھی سید ہے کون ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ جو ہیں عبادت میں میری سب سے زیادہ معاون.
سبحان اللہ, شاید اس سے بڑا جواب نہیں ہو سکتا.
تو یہ ہمارے جو شوہر اور بیوی کے لیے ایک ملا کا معیار مولا نے عطا فرما دیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بہترین بیوی کون سی ہے جو اچھا کھانا پکاتی ہے, گھر کو اچھا رکھتی ہے, بچوں کو اچھا رکھتی ہے, ٹھیک ہے. مولا ایک اور معیار دے رہے ہیں, وہ یہ سب چیزیں ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن عبادت میں مددگار ہیں, عبادت میں معاون ہیں.
ماشاء اللہ, یعنی مطلب یہ جو ہے نا وہ اہم ترین سب سے یہ تھا کہ انہوں نے ان کی زندگی کا جو اہم ترین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ عبادت میں دونوں خدا کے مددگار تھے, مطلب ایک دوسرے کے مددگار تھے. خدا
کے جوان رشتہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ میری عبادت میں کون میرا معاون اور مددگار زیادہ ہوگا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
ان کے انتخاب میں یہ نیا.
سبحان اللہ, تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا اس پہ بات کر لی ہے, لیکن میں مولانا روح اللہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آغا صاحب نے تذکرہ کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ عبادت الہی میں میری سب سے جو ہے نا مددگار اور معاون تھی. آپ کی عبادات کا عالم کیا تھا؟
ایک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے بابا یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. یعنی امام باقر امام زین العابدین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں ایک روایت کے اندر کہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, سجدے ان کس طرح ہوتے تھے. اور خود روایات میں مثلا زین العابدین سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں سے ہے یہ. پھر امام باقر اسی کے ذیل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا نے ایک کتاب اٹھائی اور وہ کتاب وہ تھی کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات یا ان کے احوال زندگی جو تھے اس سے متعلق تھی, مصحف علی ابن ابی طالب. اور کہتے ہیں امام سجاد نے وہ کتاب اٹھائی اور اس کتاب کو دیکھا, تھوڑی دیر دیکھتے رہے اور اس کے بعد زمین پر اپنے ہاتھ کو مارتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو یہ کام انجام دے سکتا ہے. یعنی وہ شخص جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شخص کہ جو خود زین العابدین ہے, سید الساجدین ہے, وہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اس حیران اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ کون ایک ایسی شخصیت ہو سکتا ہے کہ جو یہ کام انجام دیتا ہے, کہ ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت جو عبادات انجام دیا کرتی تھی, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر تعجب کر رہے ہیں. تو ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے, یعنی نہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو ہم تصور کر سکتے ہیں, اور پھر ہم یہ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
جس کی عبادت پر رش کر رہے ہیں,
جس کی عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کون یہ کام انجام دے سکتا ہے, اور اس مصحف علی کی تلاوت فرما کر اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں, تو بہت ہی عجیب.
حقیقت میں واقعی یہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک سب سے بڑا جملہ ہوگا کہ سید الساجدین کہنے کہ کون اس پر.
اور پھر یہ جس طرح مشہور ہے کہ مثلا اگر کوئی امیر المومنین کو محراب عبادت میں دیکھ لے تو وہ کبھی یہ تصور نہیں کر پاتا تھا کہ یہی شخص ہے جو اتنا تڑپ رہا ہے اس محراب کے اندر. وہ کل میدان جنگ کے اندر یہی تھا, وہ جو خیبر کو جس نے فتح کیا یہی تھا جو مثلا علم لے کر رسول اکرم کا آگے بڑھا. یہ تمام فضائل, یعنی یہ چیز لوگوں کے لیے ہضم نہیں ہوتی, یعنی ہم جو ایک مادی زندگی کے اندر غرق ہوئے ہوئے, ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتی چیزیں کہ مثلا ایک اتنا تواضع اور اپنے آپ کو خداوند متعال کے سامنے حقیر سمجھنے والا شخص جو پوری پوری راتیں ان کی جو ہے وہ عبادت کے اندر گریا ازاری کی میں گزر رہی ہیں, اور وہی یہ وہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو میدان میں جب دشمن کا جب کفار کا مقابلہ کرنے کی بات آتی ہے, جو ظالمین ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی بات آتی ہے, تو یہ اس کی شجاعت اور جو کمالات اس کے میدان میں دکھتے ہیں وہ اس محراب کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے. لیکن یہ دونوں چیزیں امیر المومنین کے اندر بطور عتم موجود تھیں, جسے لوگوں نے دیکھا, تاریخ نے لکھا, اور آج تک اس کے صحیح طور پر اس کو سمجھنے سے قاصر.
ماشاء اللہ, بہت خوب. پروفیسر صاحب, میں جو ہے نا وہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. پروفیسر صاحب, ہم جو ہے نا امام علی علیہ السلام کا کیسے جو ہے نا ایک تو ہم معرفت کیسے کر سکتے ہیں, اور خود مولا علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیسے پہچانوایا ہے؟ اہم ترین سوال ہے کہ خود مولا کیسے بچاتے ہیں؟
سوال ہے اسی میں یہ جو آپ نے کہا کہ ان کی معرفت کے حوالے سے, تو مولا علی کی جو شخصیت ہے اگر صرف ان کی شخصیتوں کی جو جہتیں ہیں اگر آپ ان کو سمیٹنے بیٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہ ایک مکمل شخصیت کا تعارف تو بہت مشکل بات ہے, مگر ایک شخصیت کے جتنے پہلو آپ کسی انسان کی شخصیت کے جتنے پہلو کا تصور کر سکتے ہیں نیکی کے طور پہ. یعنی کہ ایک تو بدی ہے اور ایک نیکی ہے, تو جو بدی کی سائیڈ ہے اس کو ہٹا کے نیکی کی سائیڈ پہ جتنی بھی ایک شخصیت کے پہلو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ تمام کے تمام مولا علی کی شخصیت میں آپ کو مل جائیں گے.
ٹھیک
ہے, یعنی کہ جتنا بھی میں جب تھوڑا سا اس آپ کا جب فون آیا تو میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ میں اس موضوع کو کور نہیں کر سکتا. جب میں نے تھوڑا سوچنا شروع کیا, آپ تصور کیجئے کہ جس کی عقل کا یہ عالم ہو, ایک کتاب ہماری لکھی گئی ہے علامہ رے شہری نے لکھی ہے, دو کتابیں بلکہ میں لانا بھی چاہتا تھا دکھانا بھی چاہتا تھا, ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے تو وہ باہر کی طرف مائل ہے کہ وزڈم سے وہیں ہے, جبکہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وزڈم اگر اصل میں تمہیں چاہیے تو وہ ہمارے پاس ہے.
سبحان اللہ.
تو علامہ رے شہری صاحب کی دو کتابیں ہیں, اس میں ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے علم و حکمت. اس کتاب میں جو کتاب عقل کی ہے اس کتاب میں صرف اور صرف احادیث جو ہیں وہ عقل پہ جتنی احادیث کہی گئی ہیں وہ ان کو انہوں نے جمع کیا ہے, اور ایک دوسری کتاب ہے جس پہ صرف علم و حکمت پہ. تو اس کی عقل کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے عقل پہ سینکڑوں احادیث کہی ہیں.
سبحان اللہ.
اور اس کی عقل کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے علم و حکمت پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے احادیث موجود ہیں. صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو عقل کے موجود. آپ یہ سوال کسی پی ایچ ڈی کے سامنے رکھیے اور اس سے پوچھیے کہ بھائی عقل کی تم عقل کے بارے میں کچھ کہو, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم
ایک حد تک بول کے
ہمارے یہاں جو چیز یوز ہوتی ہے ہم یوز کرتے ہیں
بلیٹ پوائنٹس
پاور پوائنٹ جب پیش کرتے ہیں تو ہم جب ہم پڑھانے کا سلسلہ کرتے ہیں تو بلیٹ پوائنٹس, تو زیادہ سے زیادہ وہ 15-20-25 بہت بہت پڑھا لکھا ہوا تو 30-35 کے بعد وہ خاموش ہو جاتا.
صحیح.
لیکن جب میں مولا کی طرف رجوع کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اتنا پوچھا نہیں جتنا کہ پوچھنے کا حق تھا, اور جتنا لوگوں نے پوچھا اتنا بتا دیا. مولا کی جو شخصیت کی آپ نے بات کی, میں صرف ان کی بات کو روح اللہ بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عبادات کی جب آپ نے بات کی تو اس کی عبادات تو یعنی کہ اس کا مقام تو بہت بڑھ کر ہے. آپ اس کی جو ایک ضربت ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے.
عبادت کو چھوڑیے. دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کسی نے تلوار چلائی, کتنے لوگوں نے تلوار چلائی, سینکڑوں ہزاروں بلکہ بعد میں تو لاکھوں لوگوں نے تلوار چلائی ہے نا. لیکن خندق کے دن جب رسول خدا خیمے میں لے گئے, اپنا جبہ ان کو پہنایا, اپنا پٹکا ان کو باندھا, بعد میں لا کے دستار باندھی اور جو روانہ کیا تو کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. اور وہاں پہ آپ کی ایک مشہور ایک حدیث ہے کہ میں کہتا ہوں کہ صرف اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. علی کی عبادت کو تو آپ چھوڑیے, وہ ہم نہیں پہنچ سکتے اس کو, اور اگر کوئی پہنچے گا بھی تو صرف آئمہ میں سے پہنچے گا, ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور وہ یہ ہے کہ علی خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ یہ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ جو ثقلین ہیں ذرا ان کا تعارف تو کرائیے کہ اس میں کون آتے ہیں. تو اس میں آپ جو بھی لے کے آئیں گے وہ یقیناً برگزیدہ ہستیاں ہوں گی, کیونکہ رسول جب اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے تو اس میں ثقلین سے مراد کوئی عام ہستیاں نہیں ہوں گی, اس میں یقیناً خاص ہستیاں ہوں گی. تو ان کی جو عبادتیں ہیں ان کی تمام تر عبادتوں سے علی کی ایک ضربت بہتر ہے. تو جس کی ایک ضربت جو ذات الہی کے لیے اٹھی ہو وہ بہتر ہے, تو اس کی جو عبادت ہوگی اور اس کا جو سجود ہوگا, اس کا جو قیام ہوگا, اس کا جو رکوع ہوگا, اس کا کیا عالم ہوگا, اور اس کی دل میں جو ذات الہی کے لیے مقام منزلت ہوگی اور جو یاد ہوگی کیا ہوگی. اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں. कि किसी को कैसे पहचान सकते हैं और मौल अली को कैसे पहचान. देखिए किसी को पहचानने के कुछ तरीक़े हैं.
सही.
ठीक है. एक दो चीज़ें तो मैं सिर्फ मौल अली का दो तीन कॉल कहूँगा आपके सामने फौरन आ जाएगा. एक तो मौलाना ने कहा कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा
हुआ होता है.
ठीक है. दूसरा ये कहा कि कलाम करो
ताकि पहचाने जाओ
और पहचाने जाओ. एक तरीका तो ये है किसी को पहचानने का कि कलाम करो पहचाने जाओ. और दूसरा तरीका यह है कि जब उससे किसी इल्म के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो उसके इल्म की गहराई का अंदाज़ा होता है उससे. ठीक है. एक तरीका यह है कि उसका जो कलाम है वो फिर जब उससे किसी इल्म के मुतालिक सवाल किया जाए तो वो फिर एक है उसका कौल हो गया. फिर सॉरी एक है अमल से भी यानी कि शख्सियत को आप पहचान सकते हैं. मिसाल के तौर पर मौका आया तो क्या वो बुजदिल निकला या शुदा निकला. मौका आया तो क्या वो सखी निकला या बुजदिल निकला. तो मतलब ये कि जैसे कि मौलाना ने कहा है ना कि अकल की और जहल की 75-75 यानी कि सिपाही इसके तो आप वो जो 75 सिपाही हैं अकल के और जो 75 सिपाही हैं जहल के आप उसको न सिर्फ ये कि कलाम के ज़रिए पहचान सकते हैं बस कि उसको अमल के ज़रिए पहचान सकते हैं. अच्छा अब तीसरी चीज़ जो है जिसके ज़रिए किसी को पहचाना जा सकता है मगर ये कि वो ज़ात इलाही उससे वाकिफ़ है और हम उससे वाकिफ़ नहीं है वो ये है उसका नाम है नियत. जो तुम छुपा खुदा ने कहा कि जो तुम छुपाते हो और जिसका इजहार करते हो मैं उन सब से वाकिफ़
हूँ.
ठीक है. मुनाफिक में और एक मोमिन में यही फ़र्क है. अमल दोनों का एक है कौल दोनों का एक है मगर ये कि दोनों की नियतों जो नियतों में फ़र्क है कोई तो उससे कोई मोमिन बनता है और कोई मुनाफिक.
सुभान अल्लाह.
तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये किसी को पहचानने का सबब है. एक और चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूँ किसी इंसान का उस इंसान के साथ जो एक्सपीरियंस है जब उसका इजहार करता है तो उससे भी पता लगता है कि ये शख्सियत कैसी है. मिसाल के तौर पे जब अली के मुतालिक खुदा ने कलाम किया कुरान में तो हमें पता लगा खुदा के अली का मकाम क्या है.
सुभान अल्लाह.
फिर जब रसूल ने कलाम किया तो पता लगा कि यानी कि रसूल के निगाह में अली का मकाम क्या है. तो एक वो जो तारुफ इंसान खुद कराता है और एक वो जो तारुफ जो दूसरे कराते हैं. अब उस अली की शख्सियत को मैं कैसे पहचानूँ कि जिसका तारुफ खुदा कराए और जिसका तारुफ रसूल कराए.
सुभान अल्लाह.
एक और चीज़ जो कि थोड़ी सी यानी कि बहस आप ये कहेंगे कि आलमाना हो जाएगी और मेरा दिल चाहता है कि मेरे सामने उलमा बैठे हैं तो उनके सामने ये गुफ्तगू भी की जाए और वो ये है कि देखिए लोअर इंटेलेक्ट जो है वो हायर इंटेलेक्ट को उसका अहाता नहीं कर सकती. मिसाल के तौर पे एक छठी जमात का बच्चा जो है अगर मैं उससे कहूँ कि क्या तुम समझते हो कि PhD किसे कहते हैं ये PhD होना ये किसी PhD को तुम पहचानते हो तो उसकी समझ में अगर आप ये सवाल रखेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा. चार तरह की मौजूदात हैं इस कायनात में. एक जमादात हैं एक नबतात हैं एक हैवानात हैं एक इंसान.
सही.
ठीक है. इंसान चारों की कैफियत से वाकिफ़ है वो अपनी कैफियत से भी वाकिफ़ है वो हैवान की कैफियत से भी वाकिफ़ है नबतात और जमादात. इसी तरह हैवान जो है वो नबतात और जो जमादात है उनकी कैफियत से वाकिफ़ है मगर वो इंसान की कैफियत से वाकिफ़ नहीं है.
सही.
नबतात जो हैं वो अपना शऊर रखते हैं और ज़मीन से अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं तो वो यानी कि जमादात का शऊर रखते हैं मगर जमादात जो हैं वो सिर्फ अपना शऊर रखते हैं.
सही माशाल्लाह.
ठीक है. तो जो हायर इंटेलेक्ट है उसको कस्ब करने के लिए या उसका उसको दर्क करने के लिए आपको उसके मकाम पर आना पड़ेगा.
सही.
रसूल खुदा की एक मशहूर मारूफ हदीस है मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि ए अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना मगर मैंने और खुदा ने और मुझे किसी ने नहीं पहचाना मगर तुमने और अल्लाह ने और अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना मैंने और तुमने. अच्छा हम इस हदीस में ये एक ट्राइंगल बनता है और हम ये समझते हैं कि शायद इसमें तीनों की मारिफत यक्स है. नहीं ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है क्योंकि जब अली के मुतालिक ये कहा कि ये बाप है मैं शहर हूँ तो शहर की वसत का अंदाज़ा अगर आप कीजिए तो बाप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है.
सही.
ठीक है. हाँ मगर एक तरह से रसूल ने जो बयान किया अली के बारे में कि अली जो तुम्हारी मंजिलत है जो तुम्हारी इंटेलेक्ट है ना उसको एक आम आदमी दर्क नहीं कर सकता. अच्छा उस आम आदमी में अगर मैं مجھے درست کیجیے گا اگر میں غلط کہوں, شاید انبیاء بھی آ جائیں, شاید ہم بھی بنے, کیونکہ وہ نفس رسول کا ادراک نہیں کر سکتے. اگر علی نفس رسول ہیں,
سبحان اللہ,
نفس رسول ہیں, تو عام نہیں کہنا چاہیے مجھے, یعنی کہ انبیاء جو ہیں وہ اس نبی کے نفس کا ادراک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اسی کو میں تھوڑا سا کہتے ہوئے, جو مقام علی کا ہے وہ تینوں ہستیوں میں یہ کہوں گا کہ سب سے نچلے درجے پہ, درمیانے درجے میں جو مقام ہے وہ ذات محمد کا ہے, اور اس کے بعد جو مقام ہے وہ ذات الہی کا ہے. رسول خدا کی ایک اور حدیث ہے ذات الہی کے بارے میں کہ پروردگار ہم تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکے, اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. تو اسی طرح علی رسول اور اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا انہوں نے بتایا, مگر یہ دونوں ہائر انٹلیکٹ ہیں, یہ علی کے مقابلے میں زیادہ بلند ہستیاں ہیں, تو انہیں علی کی شخصیت کا پورا ادراک ہے.
سبحان اللہ,
اللہ کو پورا ادراک ہے, رسول کو پورا ادراک ہے, علی کو خود ادراک ہے, لیکن ان کے مقابلے میں جو بڑے سے بڑے علماء, یعنی کہ ہسٹری میں آپ لے لیجیے, اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ میں علی کی ذات کا احاطہ کر سکتا ہوں تو نہ ہوں.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی آخر کی, کہ علی کو صرف علی کی منزلت سے زیادہ والے پہچان سکتے ہیں, علی کو
علی کی منزلت سے کم نیچے والے جو ہیں وہ اتنا ہی پہچان سکتے ہیں جتنا وہ
ان کی
سماعت کرتے ہیں, یا سماعت کرتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں, لیکن ادراک کرنا
وہ جو ہے نا خدا
وہ ان کے بس کی بات نہیں.
اسی کو ان کی آغا صاحب آپ سے, ڈاکٹر کریم موسیٰ صاحب سے, یہ ابھی آغا صاحب نے فرمایا, پروفیسر امیر حسن صاحب نے, کہ نفس رسول کے مقام پر جو ہے نا وہ مولا علی علیہ السلام ہے, تو یہ نفس رسول کیا ہے, کیا چیز ہے یہ نفس رسول؟
یہ اس کو بھی جو ہے نا وہ سمجھنا اور سمجھانے کے لیے ایک معیار چاہیے اور ایک مقدمات چاہیے. یہ جو آئے مباہلہ میں جو انفسنا رسول امام علی کو کہا گیا ہے, نفس یعنی اس کا اصل وجود,
سبحان اللہ,
ٹھیک ہے, اصل نبی, اصل جو ہم کہتے ہیں نا نفس یعنی اس شے کی جس کو ہم کہتے ہیں میں, ٹھیک ہے, میں عقیل موسیٰ ہوں, یہ میرا یعنی وہ نفس ہے. تو رسول کی جس کو کہیں کہ روح رسول, وہ مقام رسول جو ہے وہ علی کو دیا گیا ہے, اور اس کو آئے مباہلہ میں جو کہا گیا ہے, بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو آیت میں جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, انفسنا, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ لائے تو ایک, ٹھیک ہے,
صحیح,
اسی طرح جو ہے وہ نساءنا میں جناب سیدہ کو فقط لایا گیا, تو زمخشری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نساءنا اور انفسنا میں ایک ایک ہستی آئی ہے, لیکن ابناءنا میں حسنین آئی ہیں, امام حسن اور امام حسین, تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس سے انہوں نے یہ مطلب عکس کیا ہے کہ ابناءنا میں تو حسن اور حسین, کیونکہ دونوں ہستی ایک دوسرے کے برابر ہیں, ہم پڑھنا ہے, لیکن نساءنا میں جناب سیدہ کے ہم پلہ کوئی ہستی نہیں ہے, ورنہ رسول ان کو لے کر آتے.
کیا بات ہے, کیا بات,
اور اسی طرح انفسنا میں امام علی کے ساتھ اور کوئی مشارکت نہیں کرتا اس درجے میں انفسنا, اسی لیے صرف فقط و فقط امام علی جو ہیں وہ
کیا بات ہے,
آئے گئے اس میں تھا.
کیا بات ہے, ویسا پروگرام کا سلسلہ جو ہے نا وہ بہت تیزی سے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, تو ہماری اس نشست کا ٹائم جو ہے نا اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. ناظرین, آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں, آپ نے سماعت فرمائی ڈاکٹر عقیل موسیٰ کی, مولانا روح اللہ رضوی کی, اور پروفیسر امیر حسن کی. پروگرام کا جو یہ پہلا حصہ ہے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے, اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ناظرین, امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کے حوالے سے مستقل پروگرامز کیے جائیں, مستقل ان پہ اگر ہم ساری زندگی اپنی امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو در کرنے میں لگا دیں, شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں. इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की, हमने आज का प्रोग्राम भी इसलिए तरतीब दिया कि हम इशारतन तस्करा करें और इसके बाद हमें एक जहत मिले और हम इस पर तहकीक कर सकें। हमने एक एक सवाल किया, ये शायद ये एक एक सवाल एक एक अशरा मांगेगा, लेकिन कम अज़ कम हमें कुछ सोचने की जहत ज़रूर मिलेगी। अपने मेज़बान कंबर रिज़वी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।